Rik magtuwa salawat pa na. درود بھیجنا بہت بڑی عبادت ہے، ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھیں۔ سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پہ ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. سيما بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. خشنودی امام زمانہ کے لیے صلوات پڑھنے۔ ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم، لعنة الدائمة من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة وأولئك هم الفائزون. صلوات خلاق کائنات، آپ مومنین کی ان مجالس اور عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور پروردگار ان ایام میں ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ایام عزا میں ہر عمل عبادت قرار پاتا ہے، چاہے کوئی شخص قصیدہ پڑھے، چاہے کوئی مرثیہ پڑھے، چاہے کوئی ایک شعر شان اہل بیت میں پڑھے، تو وہ بھی بارگاہ الہی میں عبادت قرار پاتا ہے۔ ہمارے امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام یوں ارشاد فرماتے ہیں، من کتب فینا بیتا من الشعر، جس نے بھی ہماری شان میں ایک قطعہ شعر، ایک بیت شعر کہا، جعل اللہ له بیتا من الجنہ، اللہ کی ذات اس کو جنت میں ایک گھر عطا کرے گی۔ معصوم فرماتے ہیں جو ایک شعر لکھے یا ایک شعر کہے، یہ ایک شعر کا یہ مقام ہے، اور کلمہ جو معصوم نے استعمال کیا ہے بیتم من الشعر، ایک بیت استعمال ہوتا ہے شعر کے معنی میں اور ایک بیت گھر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ کلام معصوم کی خصوصیت یہی ہوا کرتی ہے کہ معصوم کی کلام تمام کلاموں پہ افضل ہوا کرتی ہے۔ معصوم اپنی کلام میں ایک ہی کلمے کو دو مقامات پر مختلف معانی میں استعمال کرتے ہیں۔ جو کوئی لکھے ایک بیت شعر کو، وہاں پر گھر مراد نہیں ہے، وہاں پر ایک جملہ مراد ہے یا شعر کے دو کلمات مقصود ہیں، ان دو کو ملا کر ایک بیت بنتا ہے، اور ایک بیت جو یہاں پر ایک آدمی ایک شعر جو اہل بیت کی شان میں کہتا ہے، اس نے حقیقت میں جنت میں گھر خرید لیا۔ سبحان اللہ، یہ اصل میں مقام عزائے اہل بیت ہے، یہ مقام فضائل اہل بیت ہے، ان کی فضیلت کو بیان کریں تو بھی خدا خوش ہوتا ہے، ان کی مصیبت کو بیان کریں تو بھی خدا خوش ہوتا ہے۔ یعنی وہ اہل بیت کے جن کی فضیلت اور مصیبت دونوں اللہ کی بارگاہ میں عبادت کہلاتی ہیں، وہ با عظمت ہستیاں اہل بیت اطہار ہیں۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ لہذا کوشش کریں اگر کسی کو توفیق ہوتی ہے، اگر وہ شعر کہہ نہیں سکتا ہے تو کوشش یہ کرے کہ کسی کا شعر لکھے، کسی کا شعر پڑھے، ممبر پہ کھڑے ہو کر اگر مدح اہل بیت کی جائے تو مومن کا نام بروز قیامت مداحوں میں لکھا جائے، پڑھنے والوں میں لکھا جائے، ذاکروں میں سے لکھا جائے۔ یہ جو قرآن کریم نے کہا ہے نا، فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اللہ کو یاد کرنے کا ایک ذریعہ ذکر اہل بیت ہے، اور اس کو میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں، اس کے لیے دلیل موجود ہے کہ پیغمبر یہ فرماتے ہیں ذکر علیین ذکری و ذکری ذکر اللہ، علی کا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔
حیدری بلند صلوات،
بس ان کو یاد کرنا حقیقت میں اللہ ہی کو یاد کرنا ہے۔ جب ہم اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے لیے اہل بیت اطہار کا مقام حقیقت میں ایک سائن بورڈ کی طرح ہے کہ ہم ان کے ذکر کے ساتھ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، ہم ان کا ذکر کرتے ہی قربتاً اللہ ہیں، تاکہ ہم ان کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر سکیں۔ عزیزان گرامی، گزشتہ دو دنوں سے مسلسل مجالس میں جہاد سے متعلق گفتگو کو شروع کیا ہے، اور آج تبرکاً سورہ توبہ کی ایک آیت کو ابتدا میں عنوان قرار دیا ہے کہ یہ آیہ مبارکہ 20 نمبر آیا ہے سورہ توبہ کی۔ سورہ توبہ میں خلاق کائنات نے مختلف مقامات پر جہاد کا ذکر کیا ہے، اور یہ سورہ توبہ جو ہے اس کی ابتدا سے لے کر انتہا تک مختلف مقامات پر اللہ کی ذات نے مجاہدوں کا ذکر کیا، مجاہدوں کی خصوصیات کو بیان کیا ہے، جہاد کی صفات کو بیان کیا ہے۔ اور اس سے پہلے ایک آیت موجود ہے کہ جو اس آیت کا پیش خیمہ ہے، لیکن جو آیت عنوان کلام قرار دی ہے خلاق کائنات یہ فرما رہا ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، وہ لوگ کہ جو ایمان لاتے ہیں اور ہجرت کرتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، باموالہم وانفسہم، ان کے جہاد کی دو قسمیں ہیں، یا وہ مال سے جہاد کرتے ہیں یا وہ جان سے جہاد کرتے ہیں، اعظم درجتاً، ان کے اس عمل کا بڑا درجہ ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، کہ تحقیق یہی وہ لوگ ہیں کہ جو فوز عظیم پہ فائز ہوتے ہیں۔ خلاق کائنات نے کچھ شرائط کو بیان کیا ہے فوز عظیم پہ پہنچنے کے لیے، اور ہم جو ماہ محرم میں وارد ہوتے ہیں تو ہم ایک خواہش اور تمنا کا اظہار کرتے ہیں، زیارت کو پڑھتے ہیں ایک تمنا کا اظہار کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما، اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے اور ہم آپ کے ساتھ اس فوز عظیم پہ فائز ہو جاتے۔ یہ اگر فوزا عظیما تک پہنچنا چاہیں تو اس کے مراتب کیا ہیں، کس طرح انسان اس مقام کو پا سکتا ہے؟ تو خلاق کائنات نے ان شرائط کو بیان کیا ہے، وہ لوگ کے جو ہجرت کرتے ہیں، ایمان کے بعد ہجرت کرتے ہیں، ابتدا میں والذین آمنوا، ایمان کو مختلف مقامات پر خلاق کائنات نے بنیاد کرا دیا ہے، یعنی ایمان کے بغیر جتنے بھی عمل ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہجرت کرنے والے ہو سکتے ہیں، مہاجر ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا مومن ہونا ضروری ہے۔ متوجہ ہیں آپ حضرات؟ بہت سے لوگ ہجرت کا دعویٰ کر سکتے ہیں، ہجرت بھی کریں گے، شہر کو بھی چھوڑ دیں گے، لیکن ہجرت کرنا مہم نہیں ہے، ایمان لانا مہم ہے۔ پہلے مومن ہوگا تو پھر مہاجر بنے گا، پھر مہاجر بنے گا تو مجاہد بنے گا۔ ہجرت جہاد کے لیے زینہ ہے، پہلے ایمان لانا ضروری ہے۔ لہذا جو ایمان میں فیل ہو گئے، جو پہلے ہی مرتبے میں رہ گئے، انہوں نے کوششیں تو کی ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کی کوششیں قابل قبول نہیں ہیں۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایمان لائیں، اور ایمان کو بھی جب قرآن کریم نے بیان کیا ہے وہ جو ایمان لاتے ہیں، یعنی ایمان لاتے ہیں مسلسل ایمان پہ باقی رہتے ہیں، ایسا نہیں کہ انہوں نے ایمان قبول کیا پھر اس کے بعد چھوڑ دیا، پھر اس کے بعد شک پیدا ہو گیا، اپنے رستے کو چھوڑ دیا، نہیں، ایمان لاتے ہیں پھر باقی رہتے ہیں، وہاجروا، اور ہجرت کرتے ہیں۔ یہ ہجرت بھی ایک مقصد کے لیے ہے، بے مقصد ہجرت نہیں ہے۔ دو کلمات کے ساتھ خلاق کائنات نے ایک قید لگائی ہے، ہاجروا وجاہدوا، اگر ہجرت کو خدا نے بغیر کسی مقصد کے بیان کیا ہوتا تو ہم ہر ایک کی ہجرت کو قبول کر لیتے، لیکن اللہ نے یہ فرمایا ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ کلمات پروردگار ہر مقام پر ایک میزان پہ ہیں، ایک ترازو پہ ہیں، کہ وہ جو ہجرت کرتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اگر ان کے ہجرت اور جہاد اللہ کی راہ میں ہو تو قابل قبول ہے۔ اعظم درجتاً، یہ درجہ جب ان کو دیا جائے گا تو مدارج اللہ کے نزدیک بڑے بلند مدارج ہیں، ہم کبھی یہ نہ سوچیں کہ کتنے درجات وہ دے سکتا ہے، اس اللہ کے پاس بڑے درجات ہیں، بڑے مدارج ہیں، یعنی کتنے بڑے مدارج ہیں، کتنے بڑے درجات ہیں، اتنے بڑے درجات ہیں کہ جن درجات کی کوئی حد نہیں ہے۔ اب اعظم و درجتاً جب اس نے کہہ دیا تو ہمیں تو معلوم نہیں ہے وہ درجہ کتنا بلند درجہ ہے، ہم نہ تو اس کو ناپ سکتے ہیں نہ اس کو تول سکتے ہیں، ہمارے پاس کون سی کسوٹی موجود ہے کہ ہم اس کو جان سکیں کہ اس کو کتنا بڑا درجہ عطا کیا گیا، لیکن کہا اولئک ہم الفائزون، کہ یہ کامیاب ہو گئے، یہ کامیابی ان کی فوز عظیم ہے۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔
اس آیت سے پہلے شان نزول کو بیان کیا ہے. شان نزول کیا ہے اس آیت کا؟ تو قرآن کریم نے پہلے والی آیت میں اس قصے کو بیان کیا. اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. روایت میں ملتا ہے کہ دو افراد, ایک حضرت کے چچا, پیغمبر کے چچا عباس, اور ایک شیبہ, دونوں بیٹھے آپس میں بحث کر رہے تھے. عباس چونکہ لوگوں کو پانی پلاتے تھے, سقاية الحاج, جو حجاج حج کے لیے آتے تھے ان کو پانی پلانے کے لیے سبیل لگاتے تھے. یہ جو آج سبیل لگاتے ہیں یہ ایسے نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی سنت نہیں ہے, کوئی اس کا مدرک نہیں ہے, کوئی اس کی بنیاد نہیں ہے. یہ پانی پلانا یہ بہت بڑا عظیم درجہ رکھتا ہے. پانی پلانے کے بڑے ثواب ہیں. کبھی روایت ملتا ہے کہ امام زمان اجل اللہ فرجہ الشریف حجاج کی شکل میں جو کام سب سے بہترین پسند کرتے ہیں, جو کام کرنا پسند کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ امام پانی کی مشق اٹھا کے مختلف جگہوں پہ مومنین کو پانی پلاتے ہیں. کبھی اگر فرصت ملے تو اس ثواب میں شریک ہوا کریں, باہر کھڑے ہو جائیں. بہت ہی آسان کام ہے, کوئی مشکل کام تو ہے نہیں. یہ آسانی سے ایک جگ اٹھایا جا سکتا ہے, پانی کا گلاس اٹھائیں, مومن کے ہاتھ میں پیش کریں, اور پھر اگر ہو سکے تو پیاس حسین کو یاد کریں, کہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ. عزیزان گرامی, عباس چونکہ پانی پلاتے تھے, سقاية الحاج, یہ ساقی ہم کہتے ہیں یعنی پانی پلانے والا, اور اس طرف شیبہ, ان کے پاس گھر کی چابیاں موجود تھیں, بیت اللہ کی چابیاں ہوتی تھیں, اور یہ آ کر دروازہ کھولتے تھے. ظاہر ہے کنجیاں رکھنا, اس کی حفاظت کرنا, جیسے یہاں امام بارگاہ میں بعض لوگوں کا فریضہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ مسجد کھولنا, مسجد بند کرنا, اس کی نگرانی کرنا, اس کی حفاظت کرنا. خوب شیبہ یہ کام کرتے تھے. دونوں میں آپس میں نزاع ہوا, جدال ہو گیا. ایک نے کہا بھائی میرا مقام بڑا ہے. بسا اوقات ہم کبھی فخر افتخار کرنے لگتے ہیں جب تھوڑا کام کر لیا تو اس کے بعد مشکل ہو جاتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے تو خود بنیاد رکھی تھی, مرکز ہی ہم نے بنایا تھا, مسجد ہم نے بنائی تھی. تو قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. یہ شیبہ کہہ رہے تھے کہ میں نے تو اس کی بنیاد خود رکھی تھی, میں نے بنیادوں سے اس کو اٹھایا. تو دونوں آپس میں مشاجرہ کر رہے تھے, آپس میں مباحثہ کر رہے تھے. اتنے میں وہ ہستی وارد ہوئی جو فاتح خیبر ہے, اتنے میں وہ ذات وارد ہوئی کہ جس کو مولا الموحدین امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کہا جاتا ہے. حضرت وارد ہوئے اور امام نے ان دونوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ میری تلوار نے تمہاری جانوں کو بچایا ہے, تمہارے دین کو بچایا ہے. اگر میں علی کی تلوار نہ ہوتی تو آج تم زندہ نہ ہوتے. تو عزیزان گرامی, اب دونوں پریشان ہوئے. بعض اوقات اگر دو آدمی کے جو پرانے ٹرسٹی بھی ہیں, ممبر بھی ہیں, بزرگان میں سے ہیں, تو اگر کوئی دوسرا آ جائے جو بچہ بھی ہو, ابھی جوان ہو, اور جوانی میں آ کر بوڑھوں کی بارگاہ میں گستاخی کر دے, بھائی جوانوں کا بھی اپنا مقام ہے, ان کو بھی اپنی جگہ دینی چاہیے. اس میں پرانا اور نیا ہونا ضرور ہے, وہ کوئی اس کی بڑی حیثیت نہیں ہے. خلاق کائنات یہ چاہتا ہے کہ وہ اخلاص کو دیکھے, اللہ کی ذات نیت کو دیکھتی ہے. اللہ کی ذات کو میری لمبی پرانی عبادتیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے, بلکہ میری ایک دن کی عبادت اگر خلوص کے ساتھ ہے تو وہ دوسرے کی 60 سال کی عبادت سے افضل ہو سکتی ہے. تو اب جب امیر المومنین نے کہا تو پریشان ہو گئے، غصہ آیا، اب تینوں اٹھ کر بارگاہ پیغمبر میں پہنچے، رسول خدا کی بارگاہ میں نزاع پیش ہوا، بھائی ایک بیت اللہ کا ٹرسٹی، ایک پانی پلانے والا اور ایک بچانے والا، ایک دین بچانے والا، ایک جانوں کو بچانے والا، ایک تلوار چلانے والا، ایک جہاد کرنے والا، ایک مجاہد فی سبیل اللہ، ایک وہ جو اپنی جان کی بازی لگانے والا ہے، کبھی برحق مرحب کے مقابلے میں، کبھی انتر کے مقابلے میں، کبھی عمر ابن عبد الوہب کے مقابلے میں، یہ تینوں آ کر پیغمبر کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے۔ تو جوں ہی پیغمبر کی بارگاہ میں کبھی کوئی نزاع آتا تھا تو حضرت چونکہ خود اپنی ذات سے کچھ نہیں کہتے تھے، پیغمبر کی ذات وہ ذات ہے جس کے متعلق قرآن ہی کہتا ہے وما ينطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحا، یہ گفتگو نہیں کرتے ہیں مگر تک اللہ کی طرف سے وحی نازل نہ ہو جائے۔ تو خدا متعال نے فوراً جبرائیل سے کہا جبرائیل جلدی سے چلے جاؤ، بزرگان آ گئے ہیں، بڑے بڑے آ گئے ہیں، پریشانی ہو گئی، پیغمبر کی بارگاہ میں فیصلہ کرنا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہاں پر قرآن کریم ایک فیصلہ دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کیا پانی پلانے کو اور مسجد کی بنیاد ڈالنے کو جہاد کے مقابلے میں دیکھتے ہو؟ کہ جہاد کا مقام اجر عظیم رکھتا ہے۔ اولدینہ آمنو وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ، ایک وہ جو ایمان لاتا ہے اور ایمان کی اس منزل پہ فائز ہو جاتا ہے کہ کل ایمان بن جاتا ہے، اور جو ہجرت کرتا ہے، ہجرت بھی اس طرح کرتا ہے کہ اس کی شب ہجرت کی ایک رات کی وہ نیند دنیا کی عبادتوں پہ افضل قرار پائی، اور جو جب جہاد کرتا ہے تو اس کے جہاد کا یہ مقام ہے کہ پیغمبر یہ فرماتے ہیں ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ ان کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں پہ افضل ٹھہری، جس کا تھوڑی دیر کے لیے سو جانا بھی عبادتوں سے افضل ہو جائے، اور جس کی ایک ضربت عبادت ثقلین کے برابر قرار پائے، کیا اس کا مقابلہ کرتے ہو پانی پلانے والوں کے ساتھ؟ کیا اس کا مقابلہ کرتے ہو جو بنیاد رکھ رہے ہوں؟ ٹھیک ہے، آپ نے بنیاد رکھی ہے، بڑا کام کیا۔ اور عزیزان گرامی، آپ نے یہاں دیکھا کہ یہاں حقیقت میں جو شے مشکل بن رہی ہے وہ حقیقت میں جہاد بن نفس ہے۔ بہت سے لوگ جہاد بن نفس میں فیل ہو گئے، جہاد اکبر میں فیل ہو گئے۔ کل یہ عرض کیا تھا کہ جہاد کی دو قسمیں ہیں، ایک جہاد اکبر ہے، ایک جہاد اصغر ہے۔ لہذا حدیث پیغمبر کو سند کے طور پر عرض کیا تھا، پیغمبر نے فرمایا مرحبا بقوم قضوا الجہاد الاصغر وبقی علیہم جہاد الاکبر، کہ مبارک ہو ان لوگوں کو کہ جو جہاد اصغر سے تو واپس آ گئے ہیں لیکن ان کے لیے ایک جہاد باقی رہ گیا ہے، وہ جہاد اکبر ہے۔ جہاد بن نفس کو عرض کیا تھا کہ جہاد بن نفس جہاد اکبر ہے۔ آج اس کو عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آخر جہاد بن نفس کیوں جہاد اکبر ٹھہرتا ہے، اس کا سبب کیا ہے کہ اس کو جہاد اکبر کہا جائے، اور وہ جو بیچارہ جا کے جنگ لڑے، تلوار اٹھائے، صعوبتیں اٹھائے، مشکلات کاٹے، سختیاں جھیلے، زخمی ہو جائے، خون بہائے، اس کو جہاد اصغر کہہ دیا گیا. یعنی ظاہری جنگ ہے، ایک باطنی جنگ ہے. باطنی جنگ کو ظاہری جنگ پہ فضیلت قرار دے دی گئی. اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ظاہری جنگ ایک باطنی جنگ کے لیے مقدمہ ہے. یعنی ہم ظاہری جنگ کرتے ہی کیوں ہیں؟ ظاہری جنگ کی ضرورت ہی کیوں پیش آتی ہے؟ کیا جنگ کرنا مقصد ہے؟ نہیں عزیزان گرامی، جنگ کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ جنگ با مقصد ہے. جنگ ایک مقصد کے لیے ہے. ہم جب جنگ کرتے ہیں تو جنگ ایک مقصد کے لیے، اور وہ مقصد ہمارا کیا ہے؟ وہ جہاد اکبر تک پہنچنا ہے. جو شخص جہاد نفس میں کامیاب نہیں ہوتا، وہ جہاد اصغر میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ کبھی جب مولا الموحدین امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام ظاہراً جنگ صفین کے دوران نماز کا وقت آ گیا، اور حضرت افضل وقت میں فضیلت کے وقت اٹھے، اور اٹھ کر چلتے ہوئے تیروں میں تلواریں چل رہی تھیں، مارکہ جنگ گرم تھا، حضرت نے اٹھ کر مصلی عبادت بچھایا، قبلہ رخ کیا، اور نیت کر کے کہا اللہ اکبر، خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے. تو بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا، یا امیر المؤمنین، کیا یہ موقع اس وقت نماز کا ہے؟ نماز تو تھوڑی تاخیر سے ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہے، کیا ضروری ہے کہ اس وقت بھی ہم فضیلت کے وقت میں نماز پڑھیں؟ تو مولا نے جو جملہ وہاں پر ارشاد فرمایا، فرمایا ہماری جنگ کا بھی ایک مقصد ہے، ہم تو لڑتے ہی اس لیے ہیں کہ اس نماز کو باقی رکھ سکیں. ہم نماز کی بقا کے لیے لڑتے ہیں، ہم نماز کے دفاع کے لیے لڑتے ہیں. بس ہمارا لڑنا حقیقت میں ایک مقصد رکھتا ہے، اور وہ مقصد حقیقت میں جہاد نفس ہے. بس ہدف اور مقصد ہمیشہ افضل ہوتا ہے اس رستے سے کہ جو رستہ اس ہدف کی طرف اختیار کیا جائے. دیکھیں، آپ نے مرکز بنایا، مرکز بنانے کا ایک ہدف ہے، اس کا ایک ایم ہے، اس کا ایک ویژن ہے، اس کا ایک مشن ہے. وہ مشن جس کے لیے یہ مرکز بنایا گیا تھا، وہ اس سے افضل ہے کہ جو کام اس مرکز میں کیے جائیں. جتنی بھی فعالیات اس مرکز میں ہو رہی ہیں، یہ حقیقت میں اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے. جہاد بن نفس وہ مقصد ہے کہ جس کے لیے جنگ لڑی جاتی ہے. لہذا جہاد اصغر اس جہاد اکبر کے لیے ایک مقدمہ ہے. صلوات پڑھنے آپ حضرات. لیکن کیا جہاد اصغر جہاد بن نفس کے بغیر کامیاب ہو سکتا ہے؟ کیا ایک انسان اگر چاہے کہ جہاد اصغر میں، ان جنگوں میں کامیاب ہو جائے، ایک فاتح مجاہد بن جائے؟ تو عزیزان گرامی، جب تک انسان جہاد نفس سے کامیاب نہ ہو جائے، جہاد اصغر میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. ان دونوں کی نسبت آپس میں تعلیم اور تزکیہ کی نسبت ہے. جیسے تعلیم کیوں حاصل کی جاتی ہے؟ ہم پڑھتے کیوں ہیں؟ مقصد کیا ہے ہمارے پڑھنے کا؟ تو یہاں پر تو خیر اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ اسکول کالجز میں جاتے ہیں، تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ کوئی ڈگری حاصل کر لیں، پھر اس کے بعد ان کو کوئی اچھی جاب مل جائے، ایک یہ مقصد ہے. یا بزنس میں چلے جائیں گے تو کل ہم، یا بزنس مینجمنٹ میں چلے جائیں گے یا کوئی بزنس شروع کر لیں گے. اکثر لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تعلیم کا مقصد یہ ہے، لیکن حقیقت میں تعلیم کا مقصد نہ جاب ہے نہ بزنس ہے. تعلیم کا مقصد ایک شعور ہے، ایک بیداری ہے، ایک تربیت ہے، ایک تزکیہ ہے. اپنے نفس میں کچھ ایسے شعور کو پیدا کرنا کہ انسان اس دنیا میں باشعور زندگی بسر کر سکے، اپنی تربیت کر سکے، اپنے آپ کو بلند کر سکے، اپنے آپ کو بہتر انسان بنا سکے، یہ تعلیم کا مقصد ہے. یعنی تعلیم تزکیے کے لیے ہے. لہذا قرآن کریم کہتا ہے وَيُعَلِّمُهُمْ وَيُزَكِّيهِمْ، دو مقامات پر مختلف آیات ہیں. ایک مقام پر تعلیم کو پہلے بیان کیا گیا، دوسرے مقام پر تزکیے کو پہلے بیان کیا گیا ہے. ان دونوں کی نسبت جہاد اصغر کی، جہاد اکبر کے ساتھ تعلیم اور تزکیہ کی ہے. یعنی تعلیم تزکیے کے لیے ہے، لیکن تعلیم اگر تزکیے کے بغیر ہو تو بھی وہ تعلیم نہیں ہے. یعنی جب انسان تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس زمانے میں بھی اگر تزکیہ نہ پایا جاتا ہو، ذرا آسان کرتا ہوں آپ حضرات کے لیے، پریشان ہو رہے ہیں آپ حضرات، صلوات پڑھیں. تزکیہ یعنی اخلاص عمل، تزکیہ یعنی انسان اپنے نفس کی زکات دے، تزکیہ یعنی اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ رکھنا. تعلیم کے ساتھ ساتھ تزکیے کا ہونا ضروری ہے. اگر تعلیم کے ساتھ ساتھ تزکیہ نہ ہو تو یہ تعلیم اس مقصد تک نہیں لے جائے گی کہ جو تزکیہ ہے. لیکن حقیقت میں مقصد تعلیم کا بھی تزکیہ ہے. اسی طرح انسان کے جہاد اصغر کا مقصد جہاد اکبر ہے، لیکن جب تک جہاد اکبر سے انسان کامیاب نہ ہو جائے، جہاد اصغر بھی نہیں کر سکتا ہے. بس معلوم ہوتا ہے انسان کی زندگی میں ساتھ ساتھ دونوں کا ہونا ضروری ہے، جہاد بالنفس کا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ جہاد اصغر کر سکے. اور جہاد اصغر حقیقت میں جہاد اکبر کے لیے ہے. اب یہ جہاد اکبر سے مراد کیا ہے؟ یعنی جہاد بن نفس سے کیا مراد ہے؟ اپنے آپ کو مارنا مراد ہے؟ نفس کے ساتھ مقابلہ کرنا مراد ہے؟ عزیزان گرامی، قرآن کریم نے ایک کلمہ استعمال کیا ہے، نفس امارہ. یعنی وہ نفس امارہ، امارتم بالسوء، یہ 13ویں پارے کی ابتدائی آیات اس سے متعلق بیان کرتی ہیں. وَأُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، میں اپنے نفس سے براءت حاصل کرتا ہوں. یہ آیات سورہ یوسف کی آیات ہے، اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام پر جب خواہشات نفسانی کے مقابلے میں قرار پاتے ہیں، جب ایسی کیفیت میں قرار پاتے ہیں جہاں پر شہوات نفس ان کے اطراف میں ان کو اپنے گھیرے میں لینا چاہ رہی تھی، تو اس مقام پر ارشاد فرماتے ہیں اُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس سے براءت حاصل کرتا ہوں. اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبِّي، فرماتے ہیں کہ یہ نفس انسانی اس کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، سوء کی طرف لے جاتا ہے، برائی کی طرف لے جاتا ہے. الا من رحم ربی، پھر ایک کو استثناء بھی کیا ہے. ہاں، ہر جگہ نفس امارہ اپنا عمل نہیں دکھا سکتا ہے. وہ لوگ کہ جن پر اللہ کی ذات اپنا رحم کرتی ہے، وہ نفس امارہ سے کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ نفس امارہ کی گرفت میں نہیں آتے ہیں، ان کو نفس امارہ مجبور نہیں کر سکتا ہے، وہ آزاد ہیں نفس امارہ سے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسانی جان میں ایک کشمکش موجود ہے، ایک جنگ چل رہی ہے، ایک سپاہ موجود ہے، ایک فوج موجود ہے، ایک فوج فوج الہی ہے، ایک لشکر لشکر شیطانی ہے، اور لشکر الہی لشکر شیطانی پہ فائز ہونے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے جدوجہد کرتا ہے. مومن ایک سپاہی ہے، مومن ایک فوجی ہے جو اپنے دشمن کا مقابلہ کرتا ہے، باطنی دشمن کا مقابلہ کرتا ہے، خارجی دشمن کا مقابلہ کرتا ہے، لیکن چونکہ اس کا باطنی دشمن اس کا بڑا دشمن ہے، لہذا اس کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو اس اسلحے کے ساتھ لیس کرتا ہے. کچھ اس طرح سے لحاظ کرتا ہے کہ وہ صداقت کے ساتھ, حق و حقیقت کے ساتھ, معرفت کے ساتھ برائیوں کا مقابلہ کرتا ہے, نفس امارہ کا مقابلہ کرتا ہے. یعنی انسان اپنے دشمن کی پہلے شناخت کرتا ہے, دشمن ہے کون, اس کا کہاں پر موجود ہے, خارج میں ہے یا داخل میں. اگر کبھی دشمن گھر میں آ جائے تو یہ دشمن زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے, اس دشمن کو خارج کرنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اگر دشمن باہر موجود ہو تو اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر کبھی دشمن انسان کی جان کا دشمن بن جائے, انسان کے اندر وارد ہو جائے, انسان کی جان کے در پہ ہو جائے, کہ جس کے متعلق مولا کائنات امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, اعدا عدوک نفسک, تمہارا سب سے بڑا دشمن خود تمہارا نفس ہے, بڑا دشمن وہ ہے. تو بڑے دشمن کا مقابلہ کرنا جہاد اکبر کہلاتا ہے. دیکھتے ہیں آپ, امام نے کسی سے متعلق کہا شیطان اکبر, امام خمینی نے کہا کہ فلاں حکومت شیطان اکبر ہے. اب اگر شیطان اکبر کے جہاد کے لیے, کے مقابلے میں جہاد کے لیے نکلیں تو وہ جہاد بھی جہاد اکبر ٹھہرائے گا. تو اب جب مولا کائنات نے ہمیں شناخت کروائی, تعارف کروایا, تو فرمایا اعدا عدوک, تمہارا سب سے بڑا دشمن نفسک, وہ تمہاری کمین میں بیٹھا ہوا ہے, وہ باہر نہیں ہے, وہ تمہارے باطن میں موجود ہے. یہ جو تمہیں کبھی غیبت کی ترغیب دلاتا ہے, یہ جو کبھی مومنین کے ساتھ نفرت کی ترغیب دلاتا ہے, یہ جو ہمیں آپس سے توڑتا ہے, یہ جو برادریوں کو ختم کرتا ہے, یہ جو ہماری اخوت کو نقصان پہنچاتا ہے, یہ جو ہماری وحدت کو توڑتا ہے, یہ کون سا دشمن ہے؟ یہ اعدا عدوک نفسک, یہ تمہاری جان کا دشمن ہے. جان کا دشمن چونکہ جان کی کمی ان میں ہے, اگر ہم اس کے ساتھ سلو کر لیں گے تو ہم نے بڑے دشمن کے ساتھ سلو کر لی. دیکھیں, اگر فرض کریں ایک خارج میں دشمن موجود ہے اور ہماری اس کے ساتھ لڑائی ہے, اب اس لڑائی میں ایک شخص نے جا کر ان کے ساتھ ساز بات کر لی, مثلا ان کو کچھ اسلحہ فراہم کر دیا, ان کو کچھ غذا فراہم کر دی, تو ظاہر سی بات ہے جب اس نے ان کے ساتھ ساز بات کی ہے, ان کو کچھ نہ کچھ دیا ہے, تو اس کا اثر تو زائل ہو جائے گا. ظاہر سی بات ہے کہ تھوڑا اسلحہ دے دیا تو اس تھوڑے اسلحے کی بھی کوئی بڑی قیمت نہیں ہے, ہو سکتا ہے دوسری طرف سے لشکر اپنے دوسرے اسلحے کے ساتھ اس پہ غالب آ جائے. لیکن اگر کبھی کوئی اپنے جان کے دشمن کو جب رشوت دینے لگے گا تو کس شے کی رشوت دے گا؟ جان کے دشمن کو اپنی جان کی رشوت دے گا. جس نے اپنی جان کو رشوت میں رکھ کر دشمن کے ہاتھ میں دے دیا, اس نے بڑا نقصان کیا. لہذا قرآن کریم کہتا ہے ان الخاسرین الذین خاسروا انفسهم, سب سے بڑا نقصان اٹھانے والے لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے نفس کو گھاٹے میں رکھا ہے, اپنے نفس کو نقصان پہنچایا ہے, اپنے نفس کو رشوت کے طور پر دے دیا ہے, دشمن کے ہاتھ میں نفس دے دیا, اپنی جان دے دی, اپنے ایمان کو دے دیا ہے. جو اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے, دشمن کے ہاتھ میں دے دیتا ہے, یہ حقیقت میں بڑا سازشکار ہے. آپ کہتے ہیں فلاں آدمی بڑا سازشی ہے, جی ہم دن بھر اسی سازش میں مبتلا رہتے ہیں, دن بھر یہ سازش کرتے ہیں. ہماری سازش خارجی دشمن کے ساتھ نہیں ہے, ہماری سازش داخلی دشمن کے ساتھ. اور اگر ہم اس داخلی دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیں تو جیسے خارجی دشمن کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے ہم نعرہ حیدری بلند کرتے ہیں، ویسے ہی باطنی دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے علی کی مدد کی ضرورت ہے۔
نعرہ حیدری، آواز بلند، صلوات۔
یعنی اگر ہم چاہیں کہ اس بڑے دشمن کے مقابلے میں کامیاب ہو جائیں تو مدد علی کے بغیر ممکن نہیں ہے، امام حسین کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے، امام مجتبیٰ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے، زمانے کے امام کی مدد چاہیے، انہی سے مدد مانگنی چاہیے۔ یہ جو ایام عاشورہ میں ہم مل بیٹھ کر گریہ و زاری کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، حقیقت میں اپنے آپ کو اس باطنی دشمن کے مقابلے میں تیار کرتے ہیں۔ یہ جہاد بالنفس کا ایک حصہ ہے، یہ آنکھوں کے آنسو عشق اور شوق کے آنسو ہیں، محبت کے آنسو ہیں، یہ ہماری محبت کو اور اجاگر کرتے ہیں، یہ ہمیں مقصد امام حسین کے ساتھ ہم آہنگ کرتے ہیں۔ یہ آنسو معمولی آنسو تھوڑے ہیں۔ امام خمینی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اپنے آنسوؤں کا ایسا سیلاب بہا دیں گے کہ جس سیلاب میں استعماری طاقتیں بہہ کر رہ جائیں گی۔ دیکھا، یہ بامقصد آنسو ہے، ان کو بہاتے ہوئے سوچا کرو، یہ ہم آنسو حقیقت میں استعمار کو بہانے کے لیے بہاتے ہیں۔ ان آنسوؤں میں ہم سیئات کو دھو دیتے ہیں، گناہوں کو دھو دیتے ہیں، نفس امارہ کو مار دیتے ہیں اور فوز عظیم پہ فائز ہوتے ہیں۔ یہ کامیابی کا رستہ ہے، یہ رستگاری کا راز ہے، یہ فوز عظیم پہ پہنچنے کا رستہ ہے۔ ہمارے چھٹے امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک ساتھی مسمع یا مسمع سے مخاطب ہو کر ہی کہتے ہیں، اے مسمع، کبھی اپنے مولا ہمارے جد امجد ابا عبداللہ الحسین کا ذکر کرتے ہو؟ کہا، مولا زندگی میں بڑی مرتبہ ذکر کرتے ہیں، اکثر ان کا ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا، جب ذکر کرتے ہو تو کیا کبھی تمہاری آنکھوں میں آنسو آئے؟ تو عزادار و مسمع نے کہا، مولا جب بھی میں مظلوم کا نام لیتا ہوں میرے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، برداشت نہیں کر سکتا ہوں، آنکھیں زار و قطار رونے لگتی ہیں۔ امام نے مسمع سے مخاطب ہو کر کہا، مسمع، اللہ کی ذات تیرے ان آنسوؤں پہ رحم کرے، تو جانتا ہے ان آنسوؤں کی قیمت کیا ہے؟ مسمع نے کہا، یا ابن رسول اللہ، میں آپ سے سننا چاہتا ہوں۔ تو صادق آل محمد یہ فرماتے ہیں، اگر تیری آنکھوں سے اتنے آنسو بہیں، اتنا آنسو بہے کہ صرف ایک مکھی کا پر تر ہو جائے، اگر اس مقدار میں بھی آنسو تیری آنکھ میں آ جائیں تو اے مسمع یہ جان لو کہ اللہ کی ذات تمہارا لیے جنت میں گھر قرار دے گی۔ پھر فرماتے ہیں، اے مسمع، یہ آنسو مختلف مقامات پر تمہارے کام آنے والے ہیں، اگر مظلوم کے غم میں گریہ کرو گے تو یاد رکھو وہ دن جس دن فرشتہ اجل کا پیغام لے کر آئے گا، اسرائیل جب پیغام اجل لے کر آئے گا، اس کے آنے سے پہلے میرے اجداد تیرے سرانے موجود ہوں گے، تیری بالین پہ موجود ہوں گے، آ کر تیرے ساتھ مخاطب ہو کر کہیں گے، اے مسمع، ہم آ چکے ہیں، پریشان نہ ہو۔ عزادارو، پھر میرے مولا فرماتے ہیں، جب آئیں گے تو اسرائیل کے آنے سے پہلے اسرائیل سے مخاطب ہو کر کہیں گے، اسرائیل، یہ ہمارے ماننے والا ہے، ہماری مجلسوں میں بیٹھتا رہا ہے، ہمارے جد امجد پر انہوں نے آنسو بہائے ہیں۔ پھر آ کر کہیں گے، ہمارے حسین پر انہوں نے آنسو بہائے ہیں۔ رسول خدا یہ کہیں گے یہ وہ ہے جس نے میرے بیٹے حسین پہ گریہ کیا ہے. علی مرتضیٰ یہ کہیں گے اے اسرائیل ذرا آرام سے، ذرا پیار و محبت سے اس کی سانس نکالنا، اس کی روح قبض کرنا، اس لیے کہ اس کی روح ہمارے لیے بڑی پیاری ہے. اس نے زندگی میں ہمارے بیٹے کے غم میں آنسو بہائے، اور عزاداروں نہ جانے میری آقازادی زہرہ مرضیہ کیا کہے گی. بی بی یہ کہے گی کربلا سے میرا دل اتنا ستایا گیا کہ میں نے تمنا کی اے کاش ایک قوم پیدا ہو جائے کہ جو قوم میرے بیٹے کا ذکر کر کے گریہ کرے، جو میری بیٹیوں کو یاد کر کے گریہ کرے، جو میری زینب اور ام کلثوم کے حجاب کو یاد کر کے گریہ کرے. عزاداروں پھر میرے مولا یہ فرماتے ہیں اے مسما اس عالم میں اسرائیل ماں سے زیادہ شفیق ہو جائیں گے، جیسے ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہیں. جانتے ہیں کیسے محبت کرتی ہے ماں اپنے بچے سے؟ ماں بچے کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، پھر اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، پھر اس کے ساتھ محبت کرتی ہے. جانتے ہو عزاداروں یہ آنکھوں میں آنسوؤں کی کیا قیمت ہے؟ اگر چاہتے ہو نا کہ روح جب قبض ہونے پائے تو اسرائیل آ کر ہمارے سرانے میں بیٹھ جائیں اور ہماری روح قبض کرتے ہوئے میں پیار دے، ہمیں محبت کے ساتھ اپنی آغوش میں لے کر یہ کہے اے ابا عبداللہ الحسین کے ماننے والے کیا چاہتا نہیں ہے مولا کی بارگاہ میں جائے؟ آ تجھے لے چلتے ہیں ہم امام حسین کی بارگاہ میں. ابھی جب روح قبض ہو تو سب سے پہلے جس چہرے پہ نگاہ پڑے وہ حسین کا چہرہ ہو. اس شوق میں آنسو بہایا کرو، مجلس میں اس محبت سے آنسو بہایا کرو کہ جو ہی آنکھیں بند ہو نا تو اس طرف سے روح کی آنکھیں کھل جائیں اور مولا حسین پہ نگاہ پڑے. عزادارو آج ایک شخصیت کا تذکرہ کرتا ہوں جس کو حبیب کہا جاتا ہے، حبیب پیارے کو کہا جاتا ہے. عزاداروں ایک وہ جو حسین کا حبیب ہے، جو حبیب خدا کا بھی حبیب ہے. آج 3 محرم الحرام کی رات ہو گئی ہے اور مجھے یہ تعجب ہو رہا ہے بڑی تیزی سے یہ محرم گزر رہا ہے.